یوم آزادی مناتے ہیں، اس کو سادگی سے منانا چاہیے، جس قدر اس کا اہتمام ہونے لگ گیا ہے یہ حد سے زیادہ ہے، اسراف ہے. زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کیوں وجود میں آیا، اس کے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کے بنانے میں مسلمانوں نے کیا قربانیاں پیش کیں، علماء نے کیا حصہ ادا کیا، اور بزرگوں کے اقوال، اور دیندار لوگوں کے اقوال یا ان کے اشعار، جیسے ڈاکٹر اقبال کے اشعار ہیں، تو اس کا چرچا کرنا چاہیے. اگر ضرورت ہو تو یہ باتیں بچوں کے لیے آسان کر کے بتائی جائیں، اور بڑوں کو اس طرف بزرگوں کی باتیں، بزرگوں کے ملفوظات اور ان کے حالات، اور پاکستان بننے سے متعلق ان کی قربانیاں، جد و جہد، اس کا بیان ہونا چاہیے. ترانے بھی ٹھیک ہیں، اگر بلکہ قومی ترانہ ہے جس میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو، اور اس میں موسیقی، ڈول باجا تماشا نہ ہو، تو وہ بچوں کو پڑھ کے سنائے جا سکتے ہیں، بچوں کو یاد کروا لیں، وہ پڑھیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آج کل ہونے لگ گیا ہے کہ ہر چیز ہرے رنگ کی ہو، جیسے کپڑے ہیں تو ہرے رنگ کے ہیں، چوڑیاں ہیں لڑکیوں کی ہرے رنگ کی چوڑیاں ہیں، ہرے رنگ کے جوتے ہیں، ہرے رنگ کے موزے ہیں، اسکارف ہرے رنگ کے ہیں، بالیاں ہیں، رسٹ بینڈ ہیں، ہیئر بینڈ ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. اور سب سے گندی چیز یہ پوپو، جو پوپو بجانے والا باجا ہے، یہ تو بالکل گناہ ہے، حرام ہے، پاکستان کے مقصد کے بالکل خلاف ہے، بالکل. ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، قلب سلیم عطا فرمائے، کہ ہم لوگوں نے جہالت میں ٹاپ کیا ہوا، ٹاپ سب سے اعلیٰ نمبر ہوتے نا، سب سے اونچا درجہ، جہالت میں ہم نے ٹاپ کیا ہوا. اس کو دیکھا ادھر جا رہا ہے، وہاں چلنا شروع کر دیا، اس کو دیکھا یہ کام کر رہا ہے، وہ کرنا شروع کر دیا. بچے ذرا مچل گئے کہ ہمیں بھی یہ چیز چاہیے، بس فوراً دلا دی، بچہ ہے. یہ کرتے 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 آج ہماری عمریں کہاں پہنچ گئی، نہ پڑھائی کی، نہ لکھائی کی، نہ کچھ سمجھا، نہ دین حاصل کیا، بچوں کا بھی وہی حال، کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں. زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہے، اپنے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ایک اچھا سا جھنڈا لہرا دیا کرتے تھے، ہمارے حضرت بھی لہراتے تھے، خانقاہ پہ بڑا سا جھنڈا لگا دیا مناسب، بس اس کو دیکھ لیا، یاد تازہ ہو گئی، بزرگوں کی یاد تازہ ہو گئی، ایمان تازہ ہو گیا. مگر یہ جو آج کل ہونے لگا ہے، یہ چوڑیاں، یہ باجے، بالیاں، مدرسوں کے اندر بھی یہ چیز گھس گئی ہے، مدرسوں سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ ہر رنگ کے کپڑے پہن کے آئیں گے سب. یہ سب جہالت ہے. ہزاروں روپے کے سوٹ ملتا ہے، دو بچے ہیں، آپ کے کتنا خرچہ ہو جائے گا یہ نہیں سوچتے، اور ایک دن کا پہنا ہوا ہے وہ. پھر یہی نہیں بلکہ لڑکوں کی ٹی شرٹیں غیر اسلامی پہنا ہوا ہے، اگرچہ جائز ہو لیکن اسلام کے تو مقصد کے بالکل خلاف. پتلونیں، چڈیاں ہرے رنگ کی، جو چیز سمجھ میں آئی ہرے رنگ کی. ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ گول جو ہیڈ ہوتا ہے، اونچا اونچا ہیڈ، گول والا ہیڈ جو ہوتا ہے، جو بالکل مخصوص یہودی پہنتے ہیں، اس کو ہرے رنگ کا وہ پہنا ہوا ہے. ارے ہم کہاں جا رہے ہیں، क्या दिन मना रहे हैं, किस चक्कर में हैं, पता नहीं, बस धंधा पैसा, नई चीज ईजाद करो ताकि वो खूब धड़ाधड़ बिके। कागज की झंडियां बिल्कुल बोसीदा कागज पे झंडियां छपी हुई हैं और बच्चों की खुशी के लिए वो लगा दिया, उसके बाद वो सड़ रही हैं, कचरे में फेंकी हुई हैं। ये झंडे की इज्जत ये है। अगर आपको झंडी लगानी है तो आप प्लास्टिक की भी आती है, महंगी होती है, प्लास्टिक की आती है, उसको आप लगा ले एक दिन दो दिन, उसके बाद उसको उतार के साफ करके रख दे, अगले साल फिर लगा ले। झंडे अगर लगाना है तो हमारे पास तो आज भी एक झंडा है जिसको तकरीबन 25 बरस हो गए। 25 बरस पहले बनाया था मैंने खुद अपने हाथ से, उसका सैटन के कपड़े का, बढ़िया कपड़े का बनाया था और खुद ही उस पर वो चांद तारा बनाया कपड़े का। और जो उसकी नाप तोल है झंडे की, कितना हिस्सा उसका सफेद है, कितना हिस्सा उसका हरा है, उस हिसाब से पूरे नक्शे के हिसाब से बनाया था। वो आज भी तय करके रख देते हैं, वो फिर अगले साल वही लगा लेते हैं। मगर ये जो आजकल होने लगा है कि ये इसराफ है और बहुत दिल दुखता है कि मुसलमानों का पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किन खराफात के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। हमने अपने बुजुर्गों ने इससे कभी ये नहीं चीजें नहीं देखी। और ये बाजा तो बिल्कुल हराम है, इसका बेचना भी जायज नहीं है, इसका खरीदना भी जायज नहीं है, इसका बजाना भी कितना अजियतनाक है, गधे के जैसी आवाज निकलती, मालूम गधे रींग रहे हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान का दिन मना रहे हैं, गधे की आवाजें आ रही हैं जगह जगह से। कितनी जहालत की बात है और कितनी अजियत होती है। बाज बच्चे नमाज के वक्त भी बजा रहे हैं, बाज बच्चे रातों को बजा रहे हैं, सोना मुश्किल हो गया। मुसलमान को अजियत देना हराम है। कुछ उसूल हमें सीख लेने चाहिए, कुछ उसूल कि मुसलमान को किसी भी तरीके से अजियत देना हराम है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, जो आदात शरीफा हैं, उससे हमें सबक लेना चाहिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अगर कहीं रात के वक्त कहीं जाना पड़ जाता तो आप आहिस्ता से उठते कि घर वालों की नींद खराब ना हो, आहिस्ता से उठते, आहिस्ता से जूते पहनते, आहिस्ता से किवाड़ खोलते, आहिस्ता से बाहर जाकर किवाड़ बंद करते, और जब वापस तशरीफ लाते रात के वक्त तो इसी तरह से आहिस्ता से किवाड़ खोलते, आहिस्ता से बंद करते, आहिस्ता से आकर लेटते, घर वालों की नींद खराब। और हम लोगों का क्या हाल है, बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं और खिलाफ शरीयत मजालिस हो रही हैं, खिलाफ शरीयत नाते पड़ी जा रही हैं, शिरकिया नाते पड़ी जा रही हैं, और बैंड बाजे भी साथ में चल रहे हैं, नात के साथ बाजे भी चल रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितनी जहालत है हम लोगों के अंदर। और बड़े बड़े स्पीकर रात रात भर चल रहे हैं और उससे लोगों का सोना मुश्किल हो गया है, नींद हराम हो गई, बीमार लोग परेशान हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, ये भी हराम है, आतिशबाजी करना हराम है, पैसे को आग लगाना है। इसी तरह से ये केबलों ने और मोबाइलों ने गंद मचा रखा है। पहले भी अर्ज किया था कि ऐसे लोग हैं ज़कात मांग रहे हैं, खाने को नहीं है, लेकिन घर के अंदर केबल लगी हुई है, स्क्रीन लगी हुई है, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई है, गुनाहों के काम नहीं छोड़ सकते हैं, भीख मांग रहे हैं, गुनाह नहीं छोड़ते, दाढ़ियां कटा रहे हैं, दाढ़ियां मुंडा रहे हैं, टखने ढांक रहे हैं, नमाजें पढ़ नहीं रहे, बेनमाज बने हैं। एक बेनमाजी की नहुसत हदीसे पाक में आता है 40 घरों तक जाती है, एक बेनमाजी की नहुसत। महल्ले में कितने बेनमाजी हैं, कितनी नहुसत है। मगर अफसोस मुअज्जिन कहता है हैया अल फलाह, आओ फलाह की तरफ। फलाह का लफ्ज अरबी में दोनों जहान की कामयाबी को कहते हैं, दोनों जहान की कामयाबी। ऐ तफूजू न फिर दुनिया वाला आखिर, فلاح جیسا بلیغ لفظ عربی میں نہیں ہے. اس میں دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی دونوں کامیابیاں خدا تعالیٰ کی طرف سے منادی بلا رہا ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, آؤ نماز کی طرف, آؤ فلاح کی طرف, دونوں جہان کی کامیابی لے لو. مگر پڑے سو رہے ہیں, نحوست ہی نحوست ہے, گانے بج رہے ہیں نحوست ہی نحوست ہے. پھر جاتے ہیں عاملوں کے پاس کہ ہمیں کوئی تعویذ دے دو. آج میں اپنی چھوٹی پوتی ہے میری 5-6 سال کی, اس کو میں کہہ رہا تھا, کہہ رہی تھی میرے چوٹیں بہت لگتی ہیں دادا کوئی تعویذ دلا دیں تعویذ. میں نے کہا بیٹا تم گھر کے اندر داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑا کرو, اللہم یاد بھی ہے اس کو, اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج, بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اور جب تم گھر سے باہر جاؤ تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا کرو گا, انشاءاللہ تمہیں چوٹیں لگنی بند ہو جائیں. 50 مقصد ہوں گے نا, آج ہم 50 تعویذ ڈال لیں گے اپنے گھر میں. ہم چاہتے ہیں مفت کی روٹی بیٹھ کے کھائیں, مگر دنیا کے لیے نہیں کرتے ایسا. دنیا کے لیے تو گدھوں کی طرح کام کرنے کو تیار ہے, صبح نکلیں گے رات کو آئیں گے تھکے ہوئے, کمانا ہے کھانا ہے جمع کرنا ہے. لیکن جو اپنا اصلی وطن ہے آخرت, کل بھی میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ بھائی ہمارا وطن, بات چل رہی تھی آخرت کی, میں نے کہا ہمارا وطن کون سا ہے, انہوں نے کہا پاکستان. اب میں نے کہا بھائی ہمارا وطن تو آخرت ہے, یہی تو مصیبت ہے کہ ہم نے اپنا مستقبل یہ رکھا ہے, جوانی ہوگی کام کریں گے پیسہ کمائیں گے اچھا بنگلہ بنا لیں گے اچھا کوارٹر بنا لیں گے شادی کر لیں گے, یہ ہمارا مستقبل ہے. کالج میں پڑھنے والا سمجھتا ہے ہمارا مستقبل یہ ہے کہ ہم اچھا پڑھیں گے اچھی جگہ جاب کر لیں گے. مدرسے میں پڑھنے والے عموماً ان کا مقصد یہی ہے, ان کا مستقبل یہی ہے کہ پڑھ لکھ کے عالم بنیں گے, کہیں محتمم بن جائیں گے, کہیں امام بن جائیں گے, کہیں خطیب بن جائیں گے, یہ مقصد بنا ہے مستقبل اس کو کہیں. مگر افسوس کہ آخرت جو اصلی مستقبل ہے ہمارا, اس کی فکر ہی ہے. اسکولوں میں بورڈ لگے ہوتے ہیں برائٹ فیوچر برائٹ کیریئر, روشن مستقبل کیا ہے کہ آپ پڑھے لکھیں آپ انجینئر بن جائیں ڈاکٹر بن جائیں ماسٹرز کر لیں آپ کو جو ہے بہترین نوکری مل جائے گی, یہ آپ کا مستقبل بہترین کیریئر. حالانکہ عمریں گزر جاتی ہیں ماسٹرز کرنے میں آدھی سے زیادہ عمر گزر جاتی ہے, انجینئر ڈاکٹر بننے میں اچھی خاصی عمر گزر جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد چند دن جو ہے وہ ملتے ہیں اس کے بعد قبر میں چلے گئے. تو مستقبل ہمارا آخرت ہے, مومن کا مستقبل آخرت ہے اور کافر کا مستقبل دنیا ہے, کیونکہ وہ آخرت میں اٹھائے جانے پہ یقین نہیں رکھتا, وہ اپنا مستقبل دنیا ہی سمجھتا ہے. مومن اپنا مستقبل آخرت کو سمجھے کہ میری آخرت چمک جائے, میری آخرت روشن ہو جائے, میری آخرت کا کیریئر جو ہے وہ بہترین ہو جائے. مومن تو دھوکہ نہیں کھاتا. تو میرے عزیزوں یہ جو خرافات ہونے لگی ہیں اس سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی پیار اور محبت سے ان چیزوں سے بچائیں اور ان پر پیسہ مت خرچ کریں. جھنڈا دلا دیں بچے کو ٹھیک ہے وہ خوش ہو جائے گا لہرا لے گا, اور کوئی چھوٹی موٹی چیز اگر دلا دی تو چلو وہ بھی اس کی گنجائش ہے. باقی یہ جو کپڑے اس رنگ کے بنانا ایک دن میں بیکار ہو جاتے ہیں, پھر کوئی نہیں پوچھتا اس کو, اس ایک دن کے بعد کوئی پہن لے گا تو اس کو بڑے تانے ملیں گے کہ یہ جھنڈا پہنا ہوا ہے جھنڈا پہنا ہوا ہے, کیونکہ عزت تو ہے نہیں, کوئی ملک کی عزت تھوڑی ہے, یہ تو فیشن میں کر رہے ہیں سب دیکھا دیکھی. پھر اس میں گانے بجانے بھی ہیں, لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں ٹی وی پہ کیبل پہ سارا دن, یہ حرام کام ہو رہے ہیں, یہ یوم آزادی نہیں ہے, یہ تو قید ہے, قید قید سے بھی بدتر ہے, قید سے بھی بدتر ہے. ہاں یہ قید کس کی ہے؟ یہود کی قید ہے، نصارہ کی قید ہے، ہندوؤں کی قید ہے. مسلمانوں کا اپنا تو کچھ رہا ہی نہیں، ساری نقالی 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 نقالی. شادی بیاہ کی تقریب ہے، نقالی ہو رہی ہے. ہندوؤں کی نقالی ہو رہی ہے، یہود و نصارہ کی نقالی ہو رہی ہے. اور اگر غمی کی غم ہوتا ہے، کوئی مر گیا تو ہندوؤں کی نقل ہو رہی ہے، تیجا منا رہے ہیں، چالیسواں منا رہے ہیں، دسواں منا رہے ہیں. یہ کیسی آواز ہے بھائی؟ اچھا تو یہ نقالی ہی نقالی ہے مسلمانوں میں، جہالت ہی جہالت ہے. علماء سے دین سیکھا نہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے نہیں کہ جہاں سے دین کی سمجھ پیدا ہو، دین کی پر عمل کی ہمت پیدا ہو. نہیں، سب چیز مفت میں چاہیے، ہر چیز کا تعویذ چاہیے. کام نہیں کرنا ہے، محنت نہیں کرنی ہے، اللہ کو راضی نہیں کرنا ہے. نماز سیکھنے کی محنت نہیں کرنی ہے کہ نماز میں دل لگانے کا طریقہ کیا ہے، نماز کی سنتیں کیا ہیں، وضو کی سنتیں کیا ہیں. الٹا پلٹا وضو کر لیا، بس پانی بہ گیا، وضو ہو گیا. یہ فکر نہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کس طرح فرمایا، صحابہ کیسے عاشق ہیں، اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کے لیے کیسے عاشق ہیں. بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ آواز صحیح نہیں جا رہی ہے، موبائل میں گونج پیدا ہو رہی ہے، اس میں گونج، اس کو صحیح کرو. موبائل پہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو آواز صاف نہیں جا رہی. اللہ، تو بہرحال سنت کا طریقہ سیکھنا چاہیے اور اللہ کی محبت کو سیکھنا چاہیے. اللہ کی محبت کو معمولی سمجھتے ہیں، دین کو معمولی سمجھتے ہیں. کل قیامت کے دن پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا. میرے شیخ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس شخص نے اللہ تعالی سے اولیاء صدیقین کی خط انتہا، کیا چیز؟ اولیاء صدیقین کی خط انتہا یعنی ولایت کا سب سے آخری درجہ، اللہ کا ولی بننے کا، اللہ کا دوست بننے کا سب سے آخری درجہ نہ مانگا اور ولایت کا درجہ نہ پایا، قیامت کے دن اسے حسرت ہوگی، افسوس ہوگا، پچھتاوا ہوگا، خون کے آنسو روئے گا وہ. مگر ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہم ان اعمال کو سیکھیں جس سے خدا تعالیٰ کی ولایت اور اس کی سرداری صدیقیت ملتی ہے. افسوس، محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے لیے صبح سے شام ایک کر دیں گے، لیکن اپنے اصلی وطن جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی فکر نہیں، وہاں کا کام نہیں ہے. بس الٹا پلٹا کر لیا، بہت تیر مارا، ہم نے وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، یا کوئی ہو گیا. کل بھی عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں کو ایسے اہم اہم مسائل نہیں معلوم کہ جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوئے. مثلا ہمارے حضرت نے سنایا کہ ایک شخص نے بیان میں سنا کہ سنت کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا چاہیے، اگر سورت نہ ملائی تو سجدہ سہو واجب ہوگا نا. ہاں سورت ملانی ہوگی نا، سجدہ سہو واجب ہوگا نا اگر نہیں ملائی تو. صحیح ہے یہ مسئلہ؟ نماز نہیں ہوگی. تیسری اور چوتھی رکعت میں سنت موقعہ میں سورت ملانا فرض ہے. ہاں دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض ہے، تو اگر سورت نہیں ملائی تو نماز نہیں ہوگی. اب ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، اور فرض نماز کے اندر جس طرح شروع کی دو رکعتوں میں سورت ملاتے ہیں، آخر کی دو رکعتوں میں سورت نہ ملاتے، نہ ملانا سنت ہے. تو انہوں نے اسی طرح سے سنت موقعہ ساری عمر اسی طرح پڑھی. اب جب مسئلہ معلوم ہوا تو اب رو رہے ہیں کہ ساری عمر کی نماز میری سنتیں ساری ضائع ہو، محنت بھی کی کام بھی نہیں ہو، مسائل کو نہیں سیکھتے ہیں، الٹا پلٹا کر لیا. پہلے بھی بتایا تھا مگر زکات ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جن کے گھر میں کیبل اور ٹی وی چل رہے ہیں. ان سے اگر کہو کہ بھائی یہ ٹی وی کیبل بھیج دو، تمہیں اتنا فخر ہے کہ تم زکات دینے پہ مجبور ہو گئے. گھر میں 50,000 کی اسکرین لگی ہوئی ہے، کیبل لگا ہوا ہے، زکات دے رہے ہیں. قربانی کا کہو، قربانی کے پیسے نہیں ہیں، گھر میں 1,00,000 روپے کی اسکرین لگی ہوئی ہے، قربانی کے پیسے نہیں، اور ان کو لوگ زکات دے رہے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے لا یأکل الطعام الا تقی، کہ تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، اللہ والا آدمی، نیک آدمی تلاش کرو. ہاں اگر کوئی اضطراری ضرورت ہے، اضطراری ضرورت، مجبوری، کوئی واقعتاً کوئی وقتی طور پر فاقے میں مبتلا ہو گیا، بھوکا آ گیا، اس کو کھانا کھلا دو. اس وقت دیکھنا نہیں ہے کہ یہ گناہگار ہے کون ہے، کافر کو بھی کھانا کھلانا ہمارے دین نے سکھایا ہے ایسے موقع، اضطراری حالت میں. لیکن باقاعدہ مسلسل زکات دینا ایسے لوگوں کو، علماء سے پوچھنا چاہیے کہ ہم یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. اس کو چاہیے کہ پہلے اس اسکرین کو بیچے، اس سے اپنی روٹی پانی کا انتظام کرے، یا اس کو گھر سے نکالے، توڑے پھوڑے. سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اس کو توڑ پھوڑ کر آگ لگا دے تاکہ دوسروں کو بھی نصیحت، نہیں تو اس کو کسی بھنگی ونگی کو بھیج دے. کسی مسلمان کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے، گناہ کا آلہ ہے، مسلمان کو بیچنا بھی جائز. ایسے حرام کام کرنے والے زکات کھا رہے ہیں اور لوگوں کو زکات بھی دے رہے ہیں. مسائل معلوم نہیں کرتے، نہیں کرنے، بس دیکھی جائے گی، مرنے کے بعد دیکھ لیں گے کیا ضرورت ہے. ابھی ابھی تو بیوی بچوں میں ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کما رہے ہیں، کیا ضرورت ہے. جب مریں گے دیکھ لیں گے، کچھ کر لیں گے. یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے، کیا ہم مرنے کے بعد کوئی عمل کر سکتے ہیں؟ تو میرے دوستوں، عقل سے ہم سوچتے نہیں ہیں کہ عقل سے ہمیں کام لینا چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں اور مسائل کو معلوم کریں اور اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھا کریں، ان سے تعلق کریں. شیطان ہمیشہ پیچھے رکھتا ہے، بھائی ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، یہی سوچتے سوچتے شرم دلاتا ہے، ارے یار کیسے جائیں. ایسی شرم کو خاتمے ملا جو دین کی راہ میں رکاوٹ بنے. کتنے پڑھ لکھ کے مدارس سے نکلتے ہیں. ابھی ہمارا ایک دوست ہے، تخصص کر رہا ہے ایک دم، اس نے آگے بتایا کہ جب سے یہ ٹوپی پہنی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑے گناہگار ہم ہی ہیں. ہم جب سے تعلق کیا، بیعت کیا، باتیں سننی پڑتی ہیں اساتذہ سے، کبھی طلبا سے. تو انہوں نے کہا کہ میرے دوست نے کہا ہے کہ میں تو کسی کے باپ سے بھی بیعت نہیں ہوں گا. میں نے کہا بھائی ہمارا کیا نقصان ہے، تو نہ ہو بیعت، اس کے بیٹے سے بیعت ہو جا، باپ سے بیعت نہیں ہوں گا، بیٹے سے بیعت ہو جا. نہ ہو ہمارا کیا لے گا. ارے پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں، کتنی بدگمانی ہے. یہی میں مضمون پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، یہ بدگمانی ہے اہل اللہ سے رکھنا. کسی مومن سے بدگمانی جائز نہیں، حرام ہے، خدا یہ کہ اہل اللہ سے بدگمانی رکھنا اور ان پر باتیں بنانا، یہ بہت بڑا اور خطرناک مرض ہے. آپ نے بیعت نہیں ہونا، بیعت ہونا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی شریعت کا ایسا حکم نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ اس سے اس کے فوائد اور ثمرات ظاہر ہوتے ہیں. لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے، یہ سمجھتے کہ ہم بیعت ہو جائیں گے تو غلام ہو جائیں گے، پابند ہو جائیں گے. تو پابند تو پہلے ہی ہو اللہ کے پابند تو انسان پہلے ہی ہے. وقت تب کیا کرو گے، اس پابندی کا کیا کرو گے؟ جو احکامات خدا نے لاگو کیے ہیں اس سے خلاصی کہاں نصیب ہوگی؟
कैसे निकलोगे उससे? तो जो बेचारे कमजोर लोग होते हैं, अभी इश्क मोहब्बत में आगे नहीं बढ़े होते, ताल्लुक अभी मजबूत नहीं हुआ था, वो बेचारे उनकी बातों से मरूब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब इनको क्या जवाब दें? जवाब देने की क्या जरूरत है? खामोश रहो, अपना काम करते रहो। आप अपने दिल से पूछो कि आपने सही काम किया या गलत काम किया। अगर दिल जवाब दे कि आपने अच्छा काम किया, तो आप लोगों की परवाह मत करो। लोग तो कब से बातें बनाते चले आ रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातें नहीं बनी, सहाबा को बातें नहीं बनी, कैसी कैसी बातें बनी। मगर सहाबा में क्या इश्क मोहब्बत था अल्लाह रसूल का? जब वो ईमान लाते थे तो उसके इश्क मोहब्बत उरूज पर पहुंच जाता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की वजह से। अभी मारिफुल कुरान में मैं एक वाक्य पढ़ रहा था, सूरह मुनाफिकून की जो शुरू की आयात है उसकी तफसीर में ये वाक्य मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। भाई बात सुनो, इधर आ जाओ यहाँ इस तरफ। ये तरीका अच्छा नहीं है दीन की बात सुनने का। कुर्सी पे बैठना है कुर्सी पे बैठ जाओ, लेकिन इधर बैठो। ये ऐसे करना जो है ये बेजारी की अलामत है, ये अहम बात है, कीमती बात है, इसको इतनी इस तरह से नहीं सुनना चाहिए, इसकी तौहीन है। तो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में ये किस्सा लिखा है कि जब गज़वा बनी मुस्तलक हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुकाबले के लिए चले, लश्कर कुफार के मुकाबले के लिए चले, तो ये मुनाफिकीन और मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्लाह इब्ने उबई, ये लोग लश्कर इस्लाम के साथ चले ताकि माल गनीमत हासिल करें, क्योंकि ये जानते थे कि इस्लाम को गलबा हो रहा है और यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गज़वे में फतह होगी, अल्लाह उनकी मदद और नुसरत फरमाए। इसलिए मुनाफिकीन और रईसुल मुनाफिकीन भी साथ चला। और जब मुसलमानों को फतह हुई और लश्कर इस्लाम वापस आया तो एक चश्मे पर ठहरे, उसका नाम मुरीसीर है या मुरीसीर है, उस पानी पर लश्कर ठहरा और उस पानी पर इत्तेफाक से एक अंसारी और एक मुहाजिर दोनों सहाबा जमा हुए और उन्हें आपस में किसी बात की वजह से निजाम हो गया, झगड़ा हो गया। जब झगड़ा बढ़ गया तो मुहाजिर सहाबी ने मुहाजिरीन को आवाज दी और अंसार सहाबी ने अंसार को आवाज दी मदद के लिए। दोनों फरीक जमा हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस झगड़े की इत्तला पहुंच गई। आप फौरन वहां तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जमाने जाहिलियत की बातें कैसी हैं, आज हम भी नारे लगा रहे हैं कौमियत के नारे लग रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जाहिलियत का नारा फरमाया और ऐसी अहादीस हैं कि जो ये नारे कौमियत और तासुब के लगाता है उसने जाहिलियत का इर्तिकाब किया, कुफर का इर्तिकाब किया। ये तासुब, सुबाई तासुब, कौमियत का तासुब, लिसानी तासुब, रंगत का तासुब, ये सब का सब कुफर पे ले जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ये सब हमारी निशानियां हैं, हमने तुम्हारी जबानें अलग अलग बनाई हैं, हमने तुम्हारे कबाइल अलग अलग बनाए हैं, हमने तुम्हारी रंगत अलग अलग बनाई है, चेहरे मोहरे अलग अलग बनाए, ये हमारी निशानियां हैं और ये इसलिए है कि ताकि तुम एक दूसरे को पहचान के लिए कि तुम कहाँ के हो, तुम कहाँ के। एक मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे तो एक कौम पर गुजरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया, मनिल कौम, तुम लोग कौन सी कौम हो? ईमान ला चुके थे ना, दिल की सफाई हो चुकी थी, उन्होंने अपने कबीले का नाम नहीं लिया, उन्होंने अर्ज किया नहनुल मुस्लिमून, हम मुसलमान हैं, हम पठान नहीं हैं, हम मुहाजिर नहीं, पंजाबी नहीं, सिंधी नहीं, ये साजिशी लोगों ने आगे लगा लगा के एक दूसरे के खिलाफ नफरतें डालकर हमको भड़का दिया है, तफर्रुके में डाल दिया है। तो तमाम मुसलमानों ने यकदम यक जुबान होकर अर्ज किया, नहनुल मुस्लिमों। हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह ने एक मजलिस में सबको फरमाया कि ये नारा लगाओ, एक आदमी खड़े हो जाओ और वो कहो मनिल कौम, तुम कौन सी कौम हो। तो सब मजलिस वालों ने जवाब दिया नहनुल मुस्लिमों। उसमें पठान भी थे, पंजाबी भी थे, सिंधी भी थे, सारी कौमें वहां जमा होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह वालों की यहां पूरी दुनिया से खिंचकर इज्तिमा आता है, हर कौम के लोग, बांग्लादेशी भी, बर्मी भी, और पठान भी, मुहाजिर भी, सिंधी भी, सब किस्म के लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर से, बाहर मुल्कों से भी आए हुए लोग होते हैं, घटेल और पटेल भी होते हैं, गुजरात में पटेल चलता है, पटेल लोग भी थे। सबने एक जमान होकर नारा नहनुल मुस्लिमों। गरज ये कि जब वो झगड़ा पड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो आपने फरमाया कि ये जाहिलियत के नारे कैसे हैं, सब नाराजगी का इजहार फरमाया और फरमाया दौहा, इन नारों को छोड़ दो, ये बदबूदार नारा है, बदबूदार नारा है। आज हम इसी बदबू और गलाजत में मुबतला है, एक दूसरे के खिलाफ नफरत और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो रकावतें और झगड़े और फसाद, एक दूसरे के जान के भी दुश्मन हैं, कत्लो गारत करी, मगर अंजाम क्या हो रहा है, जो लोग झगड़े करते हैं और सिखाते हैं वो खुद भी कुत्ते की मौत मारे जाते हैं, उनकी मौत भी कोई अच्छी नहीं होती, औलाद भी उनकी नाफरमान बदमाश। अल्लाह ताला हर मुसलमान को इससे हिफाजत नसीब फरमाए, इस मरज से, इस गंदे और बदबूदार मरज से, जिहालत के मरज से हर मुसलमान को पाक फरमाए। तो फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों का झगड़ा दूर किया और उनको समझाया तो उन्होंने उससे तौबा की और आपस में वो भाई भाई बन गए। तो इसके बाद ये जो रईसुल मुनाफिकीन था अब्दुल्लाह इब्ने उबई, इसने अपने गिरोह में, मुनाफिकीन के गिरोह में साजिश की, भड़काया, क्योंकि अंसार का तो सरदार था वो और मकबूल सरदार था, महबूब सरदार था। तो इसने भड़काया और कहा कि देखा आज तुम लोगों ने, अंसार को कह रहा है कि आज तुम लोगों ने इन मुहाजिरीन को जगह दी, इनको रोटी खिलाई, इनको अपने घर दिए, आज ये तुमसे झगड़ा कर रहे हैं, कल ये तुम्हें घरों से भी निकाल देंगे और तुमको जलील कर देंगे, तो इससे बेहतर है कि आज इज्जत वाले लोग जिल्लत वाले लोगों को निकाल दें। उसका इशारा नऊज़ु बिल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था। इत्तेफाक से इस मजमे में, इन मुनाफिकीन के मजमे में एक नौउमर सहाबी हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। उन्होंने ये बात सुनी तो उसी वक्त खड़े होकर उसको पुकार कर कहा कि तू ही मबूज है, तू ही जिल्लत वाला है। और फिर ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश मुबारक ने अर्ज कर दी कि इस तरह से ये उबई इब्ने काब ये कह रहा है, अब्दुल्लाह बिन उबई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतग़य्यर हो गया, आपने पूछा कि लड़के क्या तुम सही कहते हो, उन्होंने अर्ज किया कि जी हाँ बिल्कुल सही है। दूसरी बार फिर आपने पूछा लड़के तुमने सही सुना, सही कहते हो, उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह की कसम मैंने यही बात उससे सुनी। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे हुक्म दीजिए अभी इस मुनाफिक का सर कलम करके आपके कदमों में लाके डाल। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अगर इसको कत्ल कर दिया तो लोग कहेंगे कि अल्लाह का नबी अपने असहाब को कत्ल करता है, क्योंकि जबान से वो अपने आप को मुसलमान कहता था। आज हम किसी को गुनाह करते देखते हैं, कुफर के फतवे लगा देते हैं, कयामत के दिन भुगतना पड़ेगा, खुदा ताला गर्दन मोड़ेगा, गर्दन पकड़ेगा कि किस बिना पे दलील लाओ तुमने इसके ऊपर कुफर का फतवा कैसे लगा दिया। ہم جانتے ہیں اس کے اندر ایمان ہے, یہ ہمارا معاملہ ہے. لہذا حکم یہ ہے کہ جو آدمی اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے, الا یہ کہ وہ کوئی زندیت نہ ہو, کوئی ملحد نہ ہو, تو ایسے شخص کے بارے میں یہی ہے کہ اس کے ساتھ مسلمان جیسا سلوک کیا جائے. دن کا حال ہم نہیں جانتے ہیں. ایک غزوے کے اندر ایک صحابی نے ایک کافر پر تلوار اٹھائی, اس نے فوراً کلمہ پڑھا. وہ جانتے تھے کہ یہ کلمہ سچی نیت سے نہیں پڑھ رہا جان بچانے کو, انہوں نے اس کو قتل کر دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی تو آپ سخت ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا, کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ صحیح نیت سے پڑھ رہا ہے یا غلط؟ آج ہم فتوے لگانے میں بہت اونچے چلے گئے ہیں, بہت تو لے رہے ہیں. جس کو جی چاہا فتوا لگا دیا, یہ بدعتی ہے, یہ کافر ہے, یہ بولا ہے, یہ دھماکہ, یہ اسلام نہیں ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب عبداللہ بن ابی کے قتل کے لیے منع فرمایا, تو پھر انصار و مہاجرین صحابہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملامت کرنے لگے کہ انہوں نے کیوں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ وہ ان کا انصار کا تو محبوب سردار تھا, بہت باتیں بنانے لگے ہیں اور پھر حتیٰ کہ یہ چھپے چھپے پھرنے لگے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سے بے وقت سفر کا اعلان کر دیا. یہ نبی کی حکمت تھی. ایک صحابی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو سفر فرمایا وہ مسلمانوں کے اندر اس چرچے کو ختم کرنے کے لیے, تاکہ وہ سفر کے اشغال میں لگ کے اس معاملے کو بھول جائیں, آپس میں چرچا نہ کریں. ایک دن ایک رات سفر فرمایا, یہاں تک کہ صحابہ انتہائی تھک گئے اور وہاں پھر وہ محوِ خواب ہو گئے. غرض یہ کہ جب وہاں سے واپسی ہوئی تو ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے مسلمان تھے. اس کے بیٹے پکے مسلمان تھے حضرت عبداللہ بن ابی, اس کا نام بھی عبداللہ, ان کا نام. تو جب یہ واپس آ رہا تھا, مدینے میں داخل ہو رہا تھا ان کا والد, تو انہوں نے اس کی اونٹ کی مہار پکڑ کر اونٹ کو زبردستی بٹھا دیا اور اونٹ کے گھٹنے پر اپنا پاؤں رکھ کر اور عبداللہ بن ابی کو پکار کر کہا اپنے باپ کو کہ ابھی تم مدینے میں اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں, تم داخل نہیں ہو سکتے. اگر وہ حکم دیں گے, اجازت دیں گے تو تم کون ہے ان کا باپ. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ نہیں, ان کو جانے دو, اس کو چھوڑ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے باپ کو قتل کیا جائے تو میں وہ ہوں جو اپنے باپ کا سر قلم کر کے, اس سے پہلے کہ آپ اس مجلس سے اٹھیں میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لانے کو تیار. یہ اللہ اور رسول کی محبت تھی صحابہ, اور اعلان کیا کہ مدینے میں مجھ سے زیادہ اپنے باپ کی خدمت اور تعاون کرنے والا کوئی نہ ہوگا, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ غالب ہے. لہذا آپ مجھے حکم دیں تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا کے رکھوں. اور یہ اس لیے بھی کہ اگر دوسرا کوئی قتل کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ کل نسبی تعلق کی وجہ سے, باپ کے تعلق کی وجہ سے اس قاتل سے مجھے دشمنی ہو جائے, حالانکہ وہ قاتل بالکل حق کا قاتل ہوگا, بالکل حق پر ہوگا, کیونکہ آپ کے حکم پر قتل کرے گا. لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے مطابق ایک شخص کو قتل کیا جائے اور میری اس سے دشمنی, کسی مومن سے دشمنی, منافرت, تعصب پیدا ہو جائے, میں نہیں چاہتا. اس لیے آپ مجھے حکم دیجئے, میں یہ کام کروں, مگر آپ نے اجازت نہیں دی. یہ سارے واقعے کا بتانا مقصود دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ نسلی تعصب کے جو نعرے لگ رہے ہیں یہ جہالت کے نعرے ہیں, یہ شیطانی نعرے ہیں, یہ برباد کرنے والے نعرے ہیں. اللہ کے لیے ہم تعصب کو اپنے دل سے نکال دیں. کسی قوم میں کچھ عیب ہوتا ہے, کسی میں کچھ ہوتا ہے, کسی میں کچھ ہوتا ہے, کسی میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, کسی میں کچھ خوبیاں. اللہ نے یہ مختلف طبیعتیں بنائی. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے درگزر کریں. تو صحابہ کے اس واقعے سے ہمیں دو باتیں میں نے فی الحال اخذ کی ہیں, اور بھی مسائل, مگر سب سے پہلی چیز کہ تعصب قومیت کا ہو, لسانیت کا ہو. حدیث پاک میں آتا ہے المہاجر من ہجر الذنوب, مجاہد مہاجر تو اصلی وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے. ناچ گانے تو چھوڑے نہیں, ٹھمکے لگانا چھوڑے نہیں, داڑھی مونڈنا چھوڑی نہیں, ڈپنے ڈھانگنا چھوڑا نہیں, نماز پڑھتے نہیں ہیں, گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, نشے کر رہے ہیں, کیبلوں میں ناچ گانے دیکھ رہے ہیں, زناکاریاں دیکھ رہے ہیں, بدماشیاں کر رہے ہیں, ڈکیتیاں کر رہے ہیں, بھائی بھائی کی جان کو آیا ہوا ہے, اور نعرے لگ رہے ہیں مہاجر کے معافی کے ساتھ. ہاں میں بھی اگر یوں دیکھو تو میں بھی بھائی ہندوستان سے ہجرت کر کے میں بھی یہاں آیا ہوں, تو میں اپنے آپ ہی کو کہہ رہا ہوں یہ سب میرے بھائی ہیں. کوئی برمی ہو, کوئی بنگلہ دیشی ہو, کوئی پٹھان ہو, ہمارے حضرت نے سکھایا ہے کہ بھائی بنگلہ دیشی کو بنگالی مت کہو. ہمارے حضرت سب ناراض ہوتے تھے, بنگلہ دیشی کہو, عزت سے نام لو, بنگالی کہنے میں توہین ہے. ہمارے حضرت نے منع فرمایا. کسی کا مذاق اڑانا سب ترین بدترین غیبت ہے. کسی کے رنگت کا مذاق اڑانا, کسی کے قد کا مذاق اڑانا, خدا تعالیٰ کی صناعیت پر اعتراض کرنا ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ من ذلک. جتنے انسان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے لمبے قد کو چھوٹا کر لیں یا چھوٹے قد کو لمبا کر لیں, اللہ نے بنایا ہے. آپ کو اختیار ہے کہ اپنی سانولی رنگت کو گورا کر لیں, آپ کو اختیار ہے کہ اپنی گوری رنگت کو سانولا کر لیں, سرخ و سفید بنا لیں, اللہ نے بنایا ہے. کسی کی رنگت کو دیکھ کر, کسی کے قد کو دیکھ کر, کسی کی زبان پر تانا کرنا بدترین جہالت اور بدبودار باتیں, غلاظت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس غلاظت سے پاک کرے, تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بھائی بھائی بنا دے, ایک دوسرے کی قدر کرنے والا بنا دے. مانتا ہوں کہ کوئی زیادتی کرنے والا ہے, کوئی زیادتی کر رہا ہے. اسلام نے کیا سکھایا ہے؟ آپ اس سے بدلہ لیں یا معاف کر لیں. کیا سکھاتا ہے ہمارا دین؟ اللہ کے لیے اس کو معاف نہیں کر سکتے کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں, ہمیں دبنا نہیں ہے, تو شیر ہے تو ہم سوا شیر, تو ایک پسٹول نکالتا ہے ہم کوئی کلاشنکوف نکال کے تجھے بھون دیں گے, تو ایک مکہ مارتا ہے ہم تجھے 10 مکے ماریں گے, اور اگر کمزور ہے تو 10 آدمی ایک کے اوپر پیل پڑیں گے. یہ کون سی بہادری ہے؟ یہ کون سی بہادری ہے کہ ایک آدمی کے اوپر 10 آدمی مل کے مکے برسانا شروع کر دیں؟ قرآن پاک نے سکھلا دیا ہے, اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھا, جس طرح سے بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش میں قسم کھا لی کہ میں اس کے بدلے 70 کافروں کو قتل کروں گا اور ان کا یہ حال کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا سکھلا رہے ہیں؟ حضور کے سگے چچا ہیں اور اسد اللہ ہیں, اتنی بڑی ہستی ہیں, لیکن اور ادھر سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر کوئی اور ظلم کا خدا ہوتا, ہمارا اسلام ظالم ہوتا نعوذ باللہ, تو یہ آیت آتی کہ 70 کی نہیں 700 قتل کیجیے. آپ کا چچا ہے, آپ ہمارے نبی ہیں, آپ ہماری سب سے محبوب ترین ہستی ہیں, آپ ایک کے بدلے 70 نہیں 700 قتل کر دیجیے. آیا یہ حکم؟ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہیں جتنا آپ کے ساتھ ظلم ہوا. اور وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, ہے نا, اگر آپ صبر کر لیں یعنی معاف کر دیں, بدلہ نہ لیں, تو صابرین کے لیے بہترین بات. آپ نے فرمایا کہ میں صبر کو اختیار کرتا ہوں. آپ نے قدرت ہونے کے باوجود بدلہ نہیں لیا, طاقت ہونے کے باوجود بدلہ نہیں لیا. کیا ہم معاف نہیں کر سکتے؟ کسی نے پیر رکھ دیا, گالیاں دینا شروع کر دی, کسی نے کوئی ذرا سا کوئی مسئلہ پیش آ گیا, بس گالن گلوچ, آنند فانند گریبان پہ ہاتھ پڑ گئے, غصے میں آگ ببولا ہو گئے, گالیاں تڑا تڑ گالیاں چل رہی ہیں. مولانا رومی رحمہ اللہ ایک مرتبہ بازار سے جا رہے تھے, دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا اور ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے. مولانا رومی نے فرمایا کہ مجھ کو تم 100 گالی دے دو, مجھ سے ایک گالی بھی نہ سنو گے. ایک دونوں بیچارے شرمندہ ہو گئے اور پیروں پر گر گئے, توبہ کر لی جھگڑے سے. کیا ہم معاف نہیں کر سکتے؟ ہاتھ تو ہاتھ ہم زبان کے الفاظ برداشت نہیں کرتے. کسی نے کچھ کہہ دیا, بس اب تو خیر نہیں, لڑائی جھگڑا دنگا فساد گروہ بندی کر کے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. یہ ہم لوگوں کی تربیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ بھی نہیں لیا, اور چونکہ قسم اٹھائی تھی اس کا کفارہ ادا کیا. یہ بھی نہیں کہ اب اللہ کا نبی قسم کھا چکا ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب کچھ نہیں ہو سکتا, ہم تو قسم کھا لیے, اپنی ماں کی قسم کھا لی, اپنے باپ کی قسم کھا لی, اب کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں, لیکن ہم لوگوں کا اکثر کا حال ہے اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگتے ہیں, غصے کے اندر آگ ببولا ہو جاتا ہے, شیطان سر پر سوار ہو جاتا ہے. معاف کر دینا چاہیے کہ اچھا بھائی چلو کوئی بات نہیں, اس کا اثر کیا ہوگا, وہ بھی تو انسان ہے. جب آپ نرم معاملہ کریں گے, معاف کر دیں گے, ضرور اس کے دل پر اثر ہوگا, کہے گا بھائی بڑا اچھا آدمی تھا, بعد میں سوچے گا کہ غلطی ہم سے ہوئی. اس طرح کرتے کرتے معاشرے کے اندر بھلائی آتی ہے. ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ اور رسول کی ایسی محبت ہم مانگا کریں. صحابہ جیسی محبت مانگنا منع نہیں ہے, ہم مانگیں, ہم کام کریں ایسا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو تم ایسا ہی ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے, صحابہ جیسے ایمان لائے ایسا ہی ایمان لاؤ. یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے, لہذا ہم صحابہ جیسا ایمان مانگ سکتے ہیں, مانگ سکتے ہیں. اور صحابہ کا کیا ایمان تھا کہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبت کرتے تھے کہ اپنے باپ کو بھی قتل کرنے کو تیار ہو گئے. اور جب تصادم ہوا لشکر اسلام اور کفار کا, تو کتنے واقعات ایسے ہیں کہ بیٹے کی عزت میں باپ آیا, باپ کی عزت میں بیٹا آیا. اس وقت ان کو سوا اللہ کے حکم کے کچھ سرکار نہیں تھا, یہ میرا باپ ہے کون ہے, پہلے میرا اللہ ہے, پہلے میرا نبی, پہلے اسلام. بیٹا مسلمان ہے, باپ کافر ہے, لڑنے کے لیے آیا ہے, تلوار چل گئی. کہیں باپ مسلمان ہے, بیٹا آ گیا, کوئی رشتہ نہیں سامنے آیا, اللہ اور رسول کا رشتہ سب سے بڑا. ہمارا کیا حال ہے؟ ولیموں کی دعوت دیں, رخصتیوں کی دعوت دیں, ارے بھائی نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے. کیا ہے کہ وہاں ویڈیو بھی بن رہی ہے, گانے بجانے بھی ہو رہے ہیں, اللہ ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. ہمارا الٹا حال, رشتے دار ناراض نہ ہو جائے, بھائی ان کا دل ٹوٹ جائے گا, اللہ کا دین ٹوٹ جائے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. باتیں بچ جائیں گی, تانے پڑ جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ کچھ ہوتا تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی ماحول میں, اسی زمانے میں, اسی دنیا میں ایسے انسان ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں اور گناہوں سے بچ رہے ہیں اور باتیں بھی سن رہے ہیں. باتیں بننے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی کسی کا رزق نہیں چھین سکتا, کوئی کسی کا کپڑا نہیں چھین سکتا. ذرا ذرا سی بات کے خوف سے شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کا قانون توڑ دیتے ہیں. تو یہ واقعہ بتانا سے مقصود یہ تھا کہ صحابہ کی کیسی محبت تھی کہ اللہ اور رسول کی محبت کے آگے باپ بھی کوئی چیز نہیں، ماں بھی کوئی چیز نہیں. لا تعال لمخلوق فی معصیت الخالق، حدیث پاک میں ہے، مخلوق کی اطاعت خالق کے خلاف مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. طریقے ہیں، اگر باپ شریعت کے خلاف کہتا ہے تو پوچھو کہ اس سے کیسے بات کرنی ہے، ادب سے بات کرنی ہے، کندھے اکڑانے نہیں ہیں، سینہ اکڑا کے بات نہیں کرتے. آج اولاد ماں باپ سے سینہ اکڑا کے بات کرنی ہے، ٹوپی بھی لگا رکھی ہے، بزرگ سے بیٹھ بھی ہیں، داڑھی بھی ہے، ڈپنا بھی کھلا ہے، نمازی بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں، تعلیم حاصل بھی کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ ان کا رویہ دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بنے ہو. بیویوں کے ساتھ شوہروں کا رویہ دیکھو، شیطان بنے ہو، آنکھیں لال لال کر کے ستاتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے اور صحابہ سے سبق لینے کی توفیق دے. تو اس کے لیے جو دعا ہے، سنت دعا، کہ ہم اللہ کی محبت ایسی مانگیں جیسی صحابہ کی محبت ہے، وہ ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقرب الی حبک. اے اللہ، میں آپ کی محبت چاہتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت چاہتا ہوں جو آپ سے محبت رکھتے ہیں. سب سے زیادہ محبت رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. لہذا جب ہم من یحبک کہیں کہ ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، تو ہمارے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت، کہ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو. اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی عزت اور آبرو سے بھی زیادہ. آج عزت رکھنے کو گندے ماحول میں چلے جائیں گے، ولیمے میں چلے جائیں گے، رخصتیوں میں فوٹو کھینچ رہے ہیں اور عورتیں مرد بے حیائی کر رہے ہیں ایک ساتھ، اور دلہن کے پاس مرد بھی جا رہے ہیں، لڑکے بھی، بڑے بڑے لڑکے جا رہے ہیں بدماشی کر رہے ہیں. کیا پتا کہ لڑکے کیا سوچتے ہیں، کیا خیالات. ایک دوسرے کی مووی بن رہی ہے، مووی پوری دنیا میں کہاں کہاں گھومتی ہے، نامحرم اس کو دیکھتے ہیں، بیٹیوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے اور باپ تالیاں بجا رہے ہیں، واہ بھائی ہم نے کیسی سیریمنی کی، کیسی تقریب کری، پورے علاقے میں سب سے بہترین ہماری رخصتی، سب سے زیادہ حرام کام ہماری رخصتی میں ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنہ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ. آج فخر کرتے ہیں کہ ہم نے 10 لاکھ خرچ کیا، 20 لاکھ خرچ کیا، 50 لاکھ خرچ کیا، فخر کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. آپ سے زیادہ سچی بات کائنات میں کرنے والا کوئی نہیں. تو جب آپ نے فرما دیا کہ کم خرچ والا نکاح سب سے بابرکت ہوتا ہے، تو زیادہ خرچ کرنے والا نکاح کیسا ہوگا؟ منحوس ہوگا. برکت کا عکس کیا ہے؟ ضد، منحوس، منحوس ہوگا وہ نکاح. نتیجہ دیکھ لو کہ کتنی شادیاں آج کل کامیاب ہو رہی ہیں، طلاقیں، جھگڑے، گھر ٹوٹنا ایک عام بات ہو گئی، اسی لیے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں. تو میرے دوستو اور عزیزو، ایک دعا تو یہ ہو گئی اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اور جب من یحبک کہیں گے تو ان میں سب سے اول درجے کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، اپنے شیخ کی، جو سچا متبع سنت اور شریعت ہو، اس کی محبت، اس کی ہم نیت کریں گے. اور وحب عمل یقرب الی حبک، اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو آپ کا قرب دلاتے ہیں، جو جو مجھے آپ کے قریب کر لے. اب میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محبت کا بیان تو ہو گیا کہ محبت درکار ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی محبت, محبت کتنی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی, اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. اے اللہ مجھے ایسی محبت چاہیے, مجھے ایسی محبت عطا کیجیے کہ جو میری جان سے زیادہ ہو, میری جان سے زیادہ اپنی محبت مجھے عطا فرمائیے. یہ معیار بتا دیا, معیار اسٹینڈرڈ, کہ محبت کس درجے کی ہو جو کامل ہوگی اور نجات کا باعث ہوگی. اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي, میری جان سے زیادہ, واهلي میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ. یہ نہیں کہ میں اہل و عیال کو قتل کر دوں گا, مقصد یہ ہے کہ جب اہل و عیال کسی ناجائز بات کی فرمائش کرے کہ بھائی بچی کی شادی ہے آپ مووی بنانے کا انتظام کریں, اب اللہ و رسول کی محبت غالب ہو کہ نہیں بھائی یہ ہمارے اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے, یہ حرام ہے, یہ کام نہیں ہوگا. اچھا جی مکس گیدرنگ ہوگی, نہیں بھائی یہ کام نہیں ہوگا. اچھا تصویر ویڈیو بن, نہیں بھائی یہ کام نہیں ہوگا. اچھا پٹاخے آتش بازی چھوڑوا دیجئے, کچھ ذرا مشہوری ہو جائے محلے میں ہماری, نہیں بھائی حرام ہے آتش بازی, خود حرام. اور خود ہی سوچ لو کہ آپ 100 کروڑ دیتے ہو, پٹاخہ خریدتے ہو, آگ لگاتے ہو, تو آپ نے گویا 100 کروڑ کو آگ لگا دی. 1000 کی آتش بازی خریدی, 1000 کو آپ نے آگ لگا دی. 1,00,000 روپے کی آتش بازی خریدی, 1,00,000 روپے کو آگ لگا دی. آگ لگا دی. بہت دل دکھتا ہے میرا کہ ہم مسلمانوں میں کیسی جہالت ہے کہ اپنے مال کو کس بے دریغ طریقے سے ضائع کریں, اسی کو تعمیری کام میں لگا کر اپنی اولاد کو دے دیں. نہیں, مشہوری کرنی ہے, قرض لے کے کرنی ہے, آگ لگانی ہے پیسے کو. تو میرے دوستو, ومن اہلی فرمایا کہ میرے اہل و عیال سے زیادہ, کہ آپ کے اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ان کی میں ایک بات بھی نہیں مانوں گا. کتنے بچے میرے مچل جائیں, میں ان کو پیار سے سمجھاؤں گا, طریقے سے سمجھاؤں گا, شفقت سے سمجھاؤں گا, مگر ان کو اللہ اور رسول کے خلاف کوئی کام کرنے نہیں دوں گا. محبت ہے میرے دل میں اپنی اولاد کی اور بیٹی کی اور بیٹے کی, لیکن اللہ اور رسول کی محبت غالب رہے. اور آخری کیا بات فرمائی, ومن الماء البارد, کہ شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی کی جیسے طلب ہوتی ہے انسان کو. روزے رکھتے ہیں نا ہم, روزہ اللہ اسی لیے رکھواتے ہیں کہ پیٹ میں جب بھوک ہوگی تو مالدار آدمی کو فقیروں کا مسکینوں کے لیے درد پیدا ہوگا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. اس کو پتہ چلے گا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے, لہذا وہ مساکین سے, غریبوں سے ہمدردی رکھے گا. اسی طرح جب روزہ رکھتا ہے اور گرمی شدید ہوتی ہے اور پیاس شدید لگتی ہے, تب پانی کی قدر معلوم ہوتی ہے. تو اے اللہ, ایسے موقع پر جبکہ شدید پیاس ہو اور ٹھنڈا پانی سامنے ہو اور آپ کا حکم ہو بالفرض کہ نہیں پینا ہے تو میں نہ پیوں, ایسی مجھے محبت آپ کی مطلوب ہے. یہ معیار ہے. اس معیار کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کونوں معاذ صادقین, اللہ والوں کے صحبت اختیار کرو. ایک استاد نے طالب علم سے اعتراض کیا کہ ساری عمر ہم آپ لوگوں کو کتابیں پڑھاتے ہیں, آپ کو تربیت دیتے ہیں, امتحان دلاتے ہیں, اور عمر بھر آپ ہمارے پاس رہتے ہیں, اس کے بعد آپ پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کے جوتے بھی اٹھاتے ہیں. آپ نے کبھی ہمارے تو جوتے اٹھائے نہیں, ان کے پیروں کے آپ جوتے اٹھاتے ہیں, ان کو آپ ہدیے دیتے ہیں, ان کی آپ خدمت کرتے ہیں, ان کو بڑا درجہ دیتے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں, ہمارے بزرگوں نے سکھلایا ہے کہ سب سے پہلا درجہ ماں باپ کا ہے, سب سے پہلا ماں باپ کا ہے, پھر استاد کا ہے, پھر پیر کا ہے, سب سے آخری درجہ پیر کا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اہل اللہ سے ایک تو مومن سے بدگمانی رکھنا، دوسرے اہل اللہ سے بدگمانی رکھنا اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس استاد کو، اس کہنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر میرے اندر کیا کمی ہے، وہ محبت کیوں کم رہ گئی، میرے اس طالب علم نے میرے جوتے کیوں نہیں اٹھائے، میرا وہ ادب کیوں نہیں کیا، میرے ساتھ وہ معاملہ کیوں نہیں کیا۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ آخر میرے اندر کیا کمی ہے، کمی کیا ہے، نسبت کی کمی ہے، تعلق مع اللہ کی کمی ہے۔ اس لیے کہ زندگی بھر پڑھا اور مدرس بن گئے اور کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھا کر اپنا نفس نہیں مٹایا، اپنا نفس نہیں مٹایا، اللہ سے خاص تعلق حاصل نہیں کیا، اللہ سے خاص تعلق جب تک کہ کسی اللہ والے سے اپنے نفس کو نہ مٹوائے کبھی نصیب نہیں ہو سکتا، کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ نے راستہ ہی یہ رکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ جو صادق میں تقوی ہیں، اللہ والے ہیں، اہل محبت ہیں، میرے مقبول بندے ہیں، ان کی صحبتوں میں رہو، اہل عشق میں رہو تو تم بھی اللہ کے مقبول اور اہل محبت اور درد محبت سے سرفراز ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ دولت نصیب فرمائے، اور خاص طور پر ہمارے علماء کرام جو مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، علماء کرام، یہ ایک بات میں سنا کر اپنا واعظ ختم کروں گا انشاءاللہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، کم و بیش الفاظ میں سناؤں گا، بالکل وہ الفاظ تو مجھے یاد نہیں، لیکن انہوں نے فرمایا جب بخاری شریف کا ختم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اے علماء، آپ نے بخاری شریف کا ختم کر لیا، اب تم لوگ کسی اللہ والے کے پاس 6 مہینہ لگاؤ، ان کی جوتیاں اٹھاؤ، ان کی جوتیاں اٹھاؤ۔ آپ نے علم پڑھ لیا، بخاری شریف کا ختم کر لیا، اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیں، گھٹنے کے قریب ہو رہا ہے، 5 گھٹنا تو ٹکا ہوا ہے لیکن وہ اس میں شبہ ہو رہا ہے کہ وہ کھلا ہوا ہے۔ آج کل تو آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس پہ یاد آ گئی بات کہ لوگ چٹیاں پہن رہے ہیں، لڑکے نیکریں پہن رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ٹخنا کھول لو، ٹخنا ڈھانکنا حرام ہے، دوزخ کی وعید ہے اس پہ، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ ٹخنے کا ڈھکے گا اوپر سے آنے والے لباس سے جہنم میں ڈلے گا، جہنم میں جلے گا۔ لیکن حضور کے فرمان کی قیمت نہیں ہے، یہود و نصارہ کی نقل کی بہت قیمت ہے، ننگے ہو رہے ہیں، ننگے ہونے کو اچھا سمجھتے ہیں، عقلیں الٹ گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں اس قید کی بھی کیا ضرورت ہے، اتنا تکلف بھی کیوں کرتے ہو، وہ بھی رہنے دو، پیسہ بھی بچے گا تمہارا، کیا خیال ہے مولا، اتنا تکلف کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، ننگے ہی ہونا ہے نا، اس کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں کو سلامتی عطا فرمائے۔ یہود و نصارہ کی نقل میں چٹیاں اور نیکرے پہننے کو ہم فخر سمجھ رہے ہیں، عقل الٹ گئی کہ نہیں، عقل سے پتھر پڑ گئے، داڑھی مڈانے کو، یہود و نصارہ کی نقل میں داڑھی مڈانے کو تیار ہے، اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹک ٹاپ سمجھ رہے ہیں آئینے میں دیکھ کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پامال کر رہے ہیں، آپ کی سنت کو نالیوں میں بہا رہے ہیں، شرم بھی نہیں آتی، خوف خدا بھی نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہرے کو دیکھ کر پوچھے کہ اے میرے امتی، میری شکل میں تجھے کیا خرابی نظر آئی تھی، نعوذ باللہ تعالی من ذلک، کہ تُو نے میری سنت کو اختیار نہیں کیا، اس کو مون مون کے داڑھی میں نالی میں بہا دیا۔ یہودیوں اور نصارہ کی نقل کرنا ہمیں منظور ہے لیکن اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے سے ہم شرماتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمیں ملا کہیں گے، ارے ملا تو بڑی عزت کی چیز ہے، خدا کی قسم قیامت کے دن دیکھنا کہ داڑھی مڈوں کا کیا حال ہوگا اور داڑھی والوں کا کیا حال ہوگا۔ فرشتے آؤ آؤ بھگت کریں گے، آئیے آئیے جناب، سیدھے جنت میں تشریف لے جائیے۔ وہاں معلوم ہوگا یہاں تو تم ہنستے ہو ملا پہ اس کی داڑھی پہ ہنستے ہو, وہاں معلوم ہوگا کہ وہاں عزت انہی لوگوں کی ہوگی, داڑھی والوں کی عزت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو جائیں گے میرا امتی آ رہا ہے, میری شکل میں آ رہا ہے. مگر خوف رحمت ہی نہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اعمال تو میرے ایسے نہیں ہیں, لیکن قیامت کے دن جب اللہ پوچھیں گے کیا لائے تو کہوں گا اے اللہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. اور جو یہ صورت بھی نہیں ہوگی اور اعمال بھی نہ ہوں گے تو کیا بنے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیصر و کسریٰ کے سفیر آئے, ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں اور مونچھیں بڑی بڑی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت سے منہ پھیر لیا. نبی کا نفرت سے منہ پھیر لینا میرے دوستوں ہلاکت ہے, ہلاکت. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے مسلمان بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے, عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. یہود و نصارہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, سر پر انگریزی بال رکھے ہوئے ہیں, انگریزوں کی طرح کٹ لگایا ہوا ہے. سر پر کہیں چھوٹے کہیں بڑے بال رکھنا ناجائز ہے. یا تو سر سے پورے برابر بال ہو, ہر طرف سے برابر ہو, کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے نہ ہو. اور اگر بال رکھنے ہیں تو جس طرح سنت کے مطابق پٹا رکھا جاتا ہے وہ رکھے, نہیں تو سر کو منڈا کے رکھے, یہ بھی سنت ہے. مگر نہیں صاحب, ہمیں اپنے نبی کی نقل نہیں کرنی, ہم نے تو یہود و نصارہ کی نقل کر, ہندوؤں کی نقل میں پیجا کرنا ہے, سویم کرنا ہے, چالیسواں کرنا ہے اور طرح طرح کی بدعتیں کرنی ہیں. جیسے وہ ان کا مردہ جو ہے خود آ کے کھانا کھاتا ہے, فاتحہ دلوا رہے ہیں اور پھر خود ہی کھا رہے ہیں. رکھا نام مردے کا کیا کہ مردے کو یہ چیز پسند تھی, مجھے کو فلاں مٹھائی پسند تھی, وہ لاؤ آج چالیسواں ہے, آج برسی ہے. ایسے لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مردے کو جو جو چیز پسند تھی وہی کھانے پکیں گے اور اتنے کھانے پکیں گے, پھر زالے میں خود ہی بیٹھ کے کھا جاتے ہیں, مردہ تو بھوکا ہی رہے, بھوکا ہی رہ گیا تمہارا. حالانکہ اللہ تعالیٰ خود کھلاتے ہیں اور وہ روح جس دن تو ختم ہو گیا, بنا ہو گیا, اب روح باقی رہ گئی. اب اس کو روح کو یہاں کہتے ہیں کہ مردہ آتا ہے, مردے کی روح آتی ہے گھر میں. ارے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بھائی اتنی اچھی جگہ وہ چلا گیا ہے کہ دنیا تو اسے یاد بھی نہیں آئے گی, وہ کیوں اس بدبودار جگہ آئے گا واپس؟ وہ روح بدبودار ہونے کے لیے کیوں دنیا میں واپس آئے گی؟ ارے مومن تو دنیا سے جاتا ہے جنت میں جائے گا, کہے گا الحمدللہ الذی اذهب عنی الحزن, تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تمام غم اور پریشانی کو دور کر دیا, ہمیشہ کے لیے دور کر دیا. وہ وہاں سے پلٹ کے کیوں آئے گا تمہارے پاس؟ ایسی ایسی جہالت کی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. غرض یہ کہ میرے دوستو یہ محبت اور اس کا معیار حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, اور اس کا واحد طریقہ اہل اللہ کی صحبت اور ان سے تعلق ہے. نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کا طریقہ یہی ہے. اگر اور کوئی داڑھی رکھنی ہے تو ہم اس کا نہیں کہتے, وہ تو یہودی بھی رکھتا ہے داڑھی, چھوٹی داڑھی بھی, کپڑ کٹی داڑھی بھی رکھ لیتا ہے. یہاں سے پینچیاں مار دی, یہاں سے نکال دی, کبھی یہاں سے پینچی مار دی, یہاں سے صاف کر دی. یہ داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق نہیں ہے, سنت کے مطابق نہیں ہے, اور یہ وہاں کام نہیں آئے گی. کام آئے گی وہ داڑھی, یہ دیکھو ایک مٹھی دائیں طرف سے شیروں کی طرح داڑھی رکھو اور پھر اپنی مٹھی رکھو اور اس کے بعد یہاں سے کاٹ دو, اور اسی طرح بائیں طرف سے یہ ایک مٹھی پکڑو یہاں سے کاٹ دو, اور اس کے بعد گھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی ہو یہاں سے کاٹ دو. یہ ہے داڑھی, یہاں سے مت پکڑو. چور چور مت بنو, داڑھی میں چوری مت کرو. اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. یا علم خائنۃ الاعین و ما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کے رازوں سے بخوبی واقف ہے. شیروں کی طرح داڑھی رکھو. الحمدللہ جس نے داڑھی رکھی ہمیشہ دعائیں دیں, اس کی عزت بڑھ گئی, مسلمانوں میں اس کی عزت بڑھ گئی. عزت گھٹتی نہیں ہے, یہ صرف شیطان کا ڈراوا ہوتا ہے کہ لوگ تمہیں کیا کہیں گے, لوگ تمہیں ملا کہیں گے. کہہ دو کہ ملا کہیں گے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, ملا تو ملاؤں کی وہاں حکومت ہوگی, یہاں ملاؤں کو حکومت میں نہیں آنے دیتے نا, وہاں ملاؤں کی حکومت ہوگی, وہاں راج ہوگا, وہاں خدا تعالیٰ ان کو آواز دے دے کر بلائیں گے, آ جاؤ میرے بندو, پیارے بندو, میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ. ہاں میرے دوستو, آج اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ محبت حاصل بھی کریں اور اس معیار کی حاصل کریں, اور اللہ والوں کی صحبت میں رہیں اور ان سے خاص تعلق پیدا کریں, ان کو اپنے حالات کی اطلاع کریں اور ان سے ان کی جو تجاویز ہوں اس پر چلیں. انشاءاللہ تعالی کامیابی کا راستہ ہے, اور خدا تعالیٰ کے راستے میں مایوسی نہیں ہے. جو اللہ کو چاہتا ہے وہ اللہ کو پا ہی لیتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں ایک ضروری اعلان ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس اتوار کو ہمارے حضرت شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ بنگلہ دیش سے اردو میں بیان فرمائیں گے اس اتوار کو نماز عشاء کے بعد. اور جو حضرات ہمارے یہاں کانفرنس فون پر سنتے ہیں بیانات, انشاءاللہ پہلے کی طرح اس کا انتظام ہوگا. اور دوسرا یہ کہ وہاں پر ہمارے حضرت فیروز صاحب احمد برکاتوں کا جو غرفۃ الصالحین ہے مسجد اختر ہے, وہاں پر مرد حضرات جو جن کو سہولت ہو آسانی ہو وہاں پر وہ آ سکتے ہیں حاضر ہو کر بیان سن لیں. اور اسی طرح خواتین کے لیے بھی ان کے یہاں مرکز تربیت خواتین میں انتظام ہے پردے سے, وہاں پر آ کر خواتین بھی بیان سن سکتی ہیں. اور جن کو آنا مشکل ہو, ظاہر ہے خواتین کو رات کو نکلنا مشکل ہوتا ہے اور اچھا بھی نہیں ہے, تو گھروں پہ سننے کے لیے یہ موبائل فون پر رابطہ کر کے بیان سن سکتے ہیں. اور حضرت والا کی ویب سائٹ ہے www.khankavd.com, اس ایڈریس پر لائیو بیان نشر ہوگا انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد. تو 9:15 کا ٹائم رکھا ہے وہاں, بنگلہ دیش میں اس وقت 10:15 ہوتے ہیں اور یہاں پر 9:15 ہوتے ہیں, تو 9:30-9:30 جو بھی ہم ہمارے یہاں جو لوگ سننے والے ہیں ان کو ہم میسج کے ذریعے وقت صحیح بتا دیں گے کہ کس وقت وہ کال کریں. اور باقی خواتین اپنے گھر میں سن لیں, کوئی حرج نہیں ہے, اپنے گھروں کے اندر سنیں. تو بس یہ اعلان کرنا تھا کہ بیان حضرت کا ضرور سنیں, یعنی یہ اتوار 13 اگست کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. الہ العالمین, جو کچھ القدیہ اپنے فضل سے قبول فرما, اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو میرے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما. اللہ مجھ کو بھی اور میرے سب حاضرین اور حاضرات اور غائبین غائبات جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کے لیے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما, سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما, ہر مسلمان کو اے اللہ پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. مصیبت یہ ہے کہ ہم توبہ نہیں کر رہے, پریشان ہیں, مارے مارے پھر رہے ہیں, روزگار کے لیے پھر رہے ہیں, لیکن اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین نہیں ہے. کاش کہ ہم ایک 700 دروازوں پر ٹکر مارنے کے بجائے ایک اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائیں, ہمارے سب کام بچ جائیں گے اور ہم سچی توبہ کر لیں گناہوں سے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے, آپ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کریں گے. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری توبہ کو قبول فرما اور پوری امت کو توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما دے. اللہ سود اور رشوت کا مکمل خاتمہ فرما دے, بے انصافی کا, ظلم اور زبردستی کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ ہم پر عادل حکمران عطا فرما دے. اے اللہ انصاف کرنے والے, خوف خدا رکھنے والے حکمران عطا فرما دے. اے اللہ ملک میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما, فحاشی اور بدکاری کا خاتمہ فرما, بے حیائی کا خاتمہ فرما, تمام گناہوں سے اے اللہ ہمارے ملک کو بھی اور تمام اسلامی ممالک کو پاک فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور اے اللہ سب مسلمانوں کو, سب مردوں کو تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ داڑھی موڑنے سے میری بھی, میرے گھر والوں کی اور تمام دوستوں کے گھر والوں کی اللہ حفاظت فرما, بچے کی حفاظت فرما. اے اللہ ٹخنا کھولنے کی توفیق عطا فرما اور خواتین کو ٹخنا ڈھانکنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ بیویوں کو اپنے شوہروں کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما، ادب کی توفیق نصیب فرما، شوہروں کو بیویوں پر خوب نرمی اور عطا کا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو بہترین اخلاق سے نوازش فرما، اے اللہ ہمارے ہم کو بہترین اخلاق سے نوازش فرما، تمام بری عادتوں سے، برے برے اخلاق سے اللہ مجھ کو بھی اور تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو پاک فرما، آپس میں جن کے جھگڑے ہیں اللہ ان کے جھگڑوں کو محبت سے تبدیل فرما دے، اتفاق سے تبدیل فرما دے، ایک دوسرے کے دلوں کو صاف فرما دے، اے اللہ جو نسلی اور تعصب ہے، لسانی تعصب ہے، اے اللہ اس سے ہمارے ملک کو بھی اور پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو اللہ آپس میں بالکل صفائی قلب نصیب فرما دے، اے اللہ آپس میں ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے، ایک دوسرے سے درگزر کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ عطا فرما دے، اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا جذبہ عطا فرما دے، بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دے، آپس میں عورتوں کو بہن بہن بنا دے، اے اللہ خوب اتفاق اور محبت مسلمانوں میں عطا فرما دے، اور اے اللہ جس بھائی کی جو بھی حاجت ہو، جس بہن کی جو بھی حاجت ہو، اے اللہ اس کی تمام جائز حاجتوں کو اے اللہ غیب سے پورا فرما دے، ہر پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے مسائل کو حل فرما دے، اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستنیرہ عطا فرما دے، اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو بھی اور جنہوں نے دعا کی فرمائش کی ہے بیمار بیماری کے لیے صحت کے لیے، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستنیرہ عطا فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال و بابرکت روزی نصیب فرما، ہم سب کو کامل کامل تقوی والی حیات نصیب فرما، اولیاء صدیقین کی حیات نصیب فرما، اپنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ سے نوازش فرما، اور اے اللہ ہم سب کو اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عشق نصیب فرما، ان کی قیمت ہمارے دلوں میں اتار دے، اے اللہ یہود و نصارہ کی نقل سے، ہندوؤں کی نقلوں سے اے اللہ میری بھی اور ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اور اے اللہ یہ جو جشن آزادی کے موقع پر جو خرابات ہو رہی ہیں، ناچ گانے باجے اور عورتوں کو دیکھنا، ان کو ناچتے دیکھنا، ان کو گاتے دیکھنا سب حرام ہے، آنکھوں کا زنا ہے، دل کا زنا ہے، اے اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کی اے اللہ اس سے حفاظت فرما، اس سے پوری پوری بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ ناچ گانے والیاں، یہ عورتیں بے حیا عورتیں اے خدا ہمارے ایمانوں کو خرید رہی ہیں، سلب کر رہی ہیں، اے اللہ ہمیں عمل سلیم عطا فرما، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ گانے باجے سے اور ڈھول تماشے سے اور ناچ گانے سے، آتش بازی سے، ہر قسم کی خرافات سے اور اسراف سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ جن بچیوں کے یا بچوں کے رشتے نہیں ہوئے، اے اللہ ان کو نیک و صالح رشتے عطا فرما، والدین کے لیے اور نصیحت یہی ہے کہ جب اچھا رشتہ آ جائے اس کو انکار نہ کیا جائے، ورنہ بعد میں پھر پشیمانی ہوتی ہے، اللہ سب بچوں کو اچھے نیک رشتے عطا فرما دے، اور اللہ سب کو اپنے گھروں کا کر دے اور پرسکون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی کریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.